الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، وما بعد. فوض بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں فہم التصوف سے متعلق جو مضامین ہوتے ہیں وہ بیان کیے تھے. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں اعمال کے ثمرات، یعنی اس کے جو نتائج ہیں. انسان اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے، ثمرات کیا ہوں گے؟ تو یہ دو قسم کے ہیں، ایک بندے کی طرف سے ہوتے ہیں یعنی عبدیت کاملہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ ہے رضائے کامل، رضائے الہی. اور یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ بتائے گئے ہیں. یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ ہے کہ ساتھ ہی فرمائے، اے مطمئن نفس، لوٹ جا اپنی رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. تو تو اس سے راضی ہے، عبدیت کاملہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ تجھ سے راضی ہے، یہ رضا الہی کی طرف اشارہ ہے. آج یہ فادخلی فی عبادی عبدیت کی طرف اشارہ ہے، وادخلی جنتی یہ رضا کامل رضا الہی کی طرف اشارہ ہے. تو گویا کہ یہ چیزیں دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. یہی نسبت مع اللہ کے حاصل ہونے کے علامات بھی ہیں، کیونکہ نسبت کے معنی تعلق کے ہیں، اور تعلق دو جانب سے ہوتا ہے، اور یہ نسبت مع اللہ دو باتوں پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، جس کو عبدیت کاملہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے اس کی بات ختم ہو جاتی ہے، بس جو اللہ کی بات ہوتی ہے وہی رہ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو رضا الہی ہے، یعنی اللہ پاک اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے انتظام کر لیتا ہے جس سے اس کی رضا کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو ماشاء اللہ توفیقات نصیب فرماتے رہتے ہیں. حصول نسبت مع اللہ کو حصول الی اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ملنا. بندے کے ساتھ تعلق ہونے کی معنی کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ رضا کا ہو، اور بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونے کی معنی کہ دوام اطاعت، کثرت ذکر، معمل کا یاداشت، جس کی علامت ہے کہ اطاعت و عباد کی طرف ایک استرابی رغبت ہوتی ہے، اور معصیت ظاہری و باطنی سے ایسی نفرت ہوتی ہے جیسے پیشاب پاخانہ سے ہوتی ہے، اور اتباع سنت کا بکمال اہتمام ہو. تو یہ مطلب گویا کہ اس کا لب لباب ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ ابھی آئے گی. عبدیت کاملہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور جن اور انس کو میں نے صرف اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اے لیعرفون منقول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ مجھے پہچانیں. پہچاننے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس کام سے راضی ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا کے لیے ایک ہی راستہ بتایا، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. ہم کلمہ تشہد میں یہی اقرار کرتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ہم سب اللہ کی پیروی میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اسی کو بندگی کہتے ہیں، جس کو عبدیت بھی کہتے ہیں. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ عبدیت جو ہے نا وہ حاصل ہو جانا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی انسان اللہ جل شانہ کی بندگی ہر وقت کرتے رہے. ہاں جی، اور جب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماشاء اللہ انجذاب ہو. جب کوئی شخص سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ رذائل لگے ہوتے ہیں. ان رذائل کو دور کرنے کے لیے وہ مجاہدات کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. کرتے کرتے رذائل دور ہوتے ہیں، ان کے دور ہونے کے سامان ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ سالک اپنے قلب کو فضائل سے آراستہ کرتا رہتا ہے، بلکہ رذائل کے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہی فضائل خود بخود ملتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر رذیلہ ہے ریا، یہ دور ہو جائے تو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے. ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو یعنی تکبر ہے وہ دور ہو جائے تو تواضع نصیب ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو مطلب یہ کہ جیسے جیسے رذائل دور ہوتے جاتے ہیں، وہ فضائل میں رنگتے جاتے ہیں، جس کے لیے ذکر، شغل اور مراقبہ جاری ہوتا ہے، حتیٰ کہ وقت آ پہنچتا ہے کہ اس کے قلب میں ایک ایسی کیفیت القاء ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غیر مشروط طور پر سلامی ہو جاتا ہے، اور اپنے نفس کی جو کجی اس حقیقت کے سمجھنے میں رکاوٹ تھی وہ نہیں رہتی، اور یہ اپنے منور قلب کے نور سے اس حقیقت کا ادراک کر لیتے کہ میں بندہ ضعیف، اللہ تعالیٰ کا محض بندہ ہوں، اور وہ میرا عظیم رب ہے. اس کو اختیار ہے کہ میرے اندر جو تصرف کرنا چاہے کرے، مجھے چونچے نہ کرنے کا اختیار نہیں، کہ میں غلام ہوں اور وہ میرا مالک ہے. میں نہ صرف اس کا غلام ہوں بلکہ اس کا عاشق بھی ہوں, کیونکہ وہی میرا ازلی محسن ہے, ایسے کمال والا اور جمال والا ہے کہ ہر کمال والے کا کمال اس کے کمال سے اور ہر جمال والے کا جمال اس کے جمال سے ہے. اس لیے سالک اپنے دل اپنا دل اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے اور بزبان حال کہتا ہے, تجھ پر فدا ہو جا میری زندہ کنی, زندہ رکھے عطا تیری, دل عشق میں مبتلا تیرے, دل چاہے بس رضا تیری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم رضینی بما قضیت لی وعافنی فیما ابقیت حتی لا احب تعجیل ما خرتا ولا تاخیر ما اجلتا, رواہ طبرانی. اس صورت میں شریعت پر عمل کرنا اس کی طبیعت ثانی بن جاتا ہے. طبیعت ثانی اس کو کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو اس پر گویا کہ مجبور پاتا ہے, جیسے انسان طبیعت سے مجبور ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے طبیعت ثانی جب بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے مجبور پاتا ہے, کیونکہ ہر وقت اس تلاش میں ہوتا ہے کہ میں کس طرح اپنے مالک کو راضی کر لوں, اور چونکہ اس پر یہ خوب واضح ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے احکامات پر بے چون چرا عمل کرتا جائے, اور اسی کو شریعت کہتے ہیں. اس لیے شریعت پر عمل کرنے کو وہ ہر دم تیار رہتا ہے. اصل میں ابدیت کے حصول میں یہی نفسی توڑ ہے. جیسی جیسی نفس کی تہذیب ہوگی تو سچ مچ اور حق حق نظر آئے تو سچ سچ اور حق حق نظر آئے گا. بس اس کے نتیجے میں بندہ خود کو اپنے رب کا ادنا غلام سمجھے گا. اس میں اس کی نظر اپنے سے ہٹ کر اپنے مالک پر آ جائے گی, اور اس کی خوشنودی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے, چاہے اس کو کوئی جائل کہے گنوار کہے, لیکن اس کے لیے وہ سب کچھ گوارا ہوگا. محبوب کی ناراضگی گوارا نہیں ہوگی. اسی کو کیفیت بندگی یا ابدیت کہتے ہیں. اسلام بھی اصل میں اسی کو کہتے ہیں. بس کیفیت بندگی کا حصول اسلام کا کمال ہے. ایسا شخص احکامات کے مسئلات کی کوریت میں نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو ان سب کی سب سے بڑی مسئلات معلوم ہو چکی ہوتی, اور وہ ہے اپنے محبوب کی رضا. وہ اپنے کسی کام پر اتراتا بھی نہیں, کیونکہ محبوب کی عظمت کے سامنے اس کو اپنا عمل بالکل ایچ نظر آتا ہے. لیکن اس پر خوش ضرور ہوتا ہے, کیونکہ ایسے کام کی توفیق ہو جانا جس میں اس کی محبوب کی رضا مضمر ہو, اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر خوش ہو جاتا ہے. لیکن اس خوف سے کہ کہیں اپنی کسی غلطی سے قبول نہ ہو, لرزاں ترسا بھی رہتا ہے, اور محبوب کے کرم کو دیکھتے ہوئے پر امید بھی رہتا ہے. احادیث شریفہ میں ایک مومن کی علامات ایسی بتائی گئی, عبد ہر خیر کی نسبت اپنے محبوب مالک کی طرف اور ہر شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتا ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا, وما ابرر نفسی, اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلالے کے بارے میں کہ میری ایک رائے ہے, اگر وہ صحیح ہو تو میرے رب کی طرف سے, اور غلط ہے تو شیطان اور میرے نفس کی طرف سے. احادیث شریفہ کی دعائیں اس سے پر ہیں. ایسے حضرات نہایت لجاجت کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں کہ محبوب کی رضا اس میں, لیکن نتیجہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں, کہ خود کوئی تجویز ہی نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب مالک ہماری تمام ضروریات سے آگاہ اور ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. آپ کی کوئی شان نہیں ہوتی. بقول حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ, کبھی تو اس کو آقا کی رضا کے لیے پخانہ اٹھانا پڑتا ہے, تو کبھی اس کی قائم مقامی کے لیے جلسہ دربار میں جانا پڑتا ہے. اس لیے عبد کی نظر میں خوشگوار اور ناخوشگوار حالت برابر ہوتی ہے, کہ ایک میں محبوب کی محبوبیت ہے, ان اللہ یحب الشاکر یحب الشاکرین, ان اللہ شاکر یحب الشاکرین, اور دوسرے محبوب کی معیت ہے, ان اللہ مع الصابرین. فراق و وصل چھ باشد رضا دوست طلب, کہ حیف باشد ازو غیر و تمنائے. بس کیفیت ابدیت والے حضرات کو اچھی چیز ملے تو دل سے خدا کا شکر ادا کرتے, اور ناخوشگوار حالت پیش آئے تو اس کو من جانب اللہ سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں. ہر حالت میں ان کی خیر ہی خیر ہے. اصل میں یہ ایسی کیفیت ہے جو تمام فضائل کو لیے ہوئے ہے. اس لیے اس کا حصول سارے فضائل کا حصول اور سارے رضائل سے پاکی کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بی پاس وسلم کی طفیل یہ نعمت نصیب فرمائے. مختصراً اعتقادات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات میں شریعت کا جو بھی حکم ہو, اس کو بسر چشم پورا کرنا ابدیت ہے. تو اس سلسلے میں ایک کلام ہے, وہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ اس سے ہم لطف اندوز ہوں.
کیسے کہوں کہ اس نے بولایا نہیں مجھے، کیسے کہوں کہ اس نے بولایا نہیں مجھے، کافی ہے اپنے دل سے اٹھایا نہیں مجھے، کافی ہے اپنے دل سے اٹھایا نہیں مجھے، چپ کے سے میرے کان میں کچھ ایسا کہہ دیا، چپ کے سے میرے کان میں کچھ ایسا کہہ دیا، لوگوں کے کہنے سن
یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، خوشگوار نہ خوشگوار حالت اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو صرف ایک ہی چیز مطلب چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہے اپنے محبوب کی رضا۔
مجھے لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں مجھے، بیکار اگر لوگ کہیں مجھ کو تو کہیں، بیکار اگر لوگ کہیں مجھ کو تو کہیں، اب اس کو چھوڑنے نہیں مجھے، اب اس کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں مجھے، اس کا ہوں اس کا ہی رہوں، اس کا ہی ہوں اس کا ہی رہوں، اس کا ہی بنوں میں، رو کے اب اس سے کوئی رشتہ نہیں مجھے، رو کے اب اس سے کوئی رشتہ نہیں مجھے، کافی ہے اپنے دل سے اٹھایا نہیں مجھے، کیسے کہوں کہ اس نے بولایا نہیں مجھے، میں اس کے سہارے سے ہی قائم رہوں شبیر، میں اس کے سہارے سے ہی قائم رہوں شبیر، اب دوسروں پہ کوئی بھروسہ نہیں مجھے، اب دوسروں پہ کوئی بھروسہ نہیں مجھے، کیسے کہوں کہ اس نے بلایا نہیں مجھے، کافی ہے اپنے دل سے اٹھایا نہیں مجھے۔
ماشاءاللہ، ابھی ٹارگٹ تو پتہ چل گیا کہ ابدیت کو حاصل کرنا ہے، لیکن ابدیت کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ نفس، قلب اور عقل، یہ تین بنیادی نظام جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، ان کی اصلاح اس کی تحصیل کا طریقہ ہے۔ کیونکہ جب تک نفس کی شرارت مؤثر ہے تو دل پاک نہیں ہے اور عقل فہم سنت نہیں ہے تو ابدیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مطلب اس کی ہر چیز کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہے، اپنے آپس میں ان کا آپس میں انٹریکشن ہے، تو جب تک ان میں سے کوئی بھی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس وقت تک نظام ٹھیک نہیں چل سکتا۔ ہاں جی، تو یہ ہے ابدیت کے حصول کا طریقہ کہ تمام سلوک کو طے کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے نفس کا علاج ہو، قلب درست ہو جائے اور عقل صحیح ٹھکانے پہ آ جائے۔ رضا الہی جو دوسرا احساس کا ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بڑی چیز ہے، اس کے لیے دعا بہت مشہور ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ایسے تعلق کا نصیب ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سمجھے، یعنی جن کو رجال اللہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ہو جائے، یہ وہ نعمت ہے جو بڑے خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ اس کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور یہ نعمت حاصل ہو جائے تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ رونے سے اگر ہوتا عرفی مجھے وصال، رونا مجھے قبول تھا اس کے لیے 7 سال۔ کسی عمل صالح میں قابلیت نہیں کہ اس کا بدل ہو، کیونکہ سب ہی توفیقات الہیہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عادتاً ان لوگوں کو ہی نوازتے ہیں کہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کے اعمال پر مرتب فرماتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، اور یہ نسبت معاللہ جب نصیب ہو جائے تو پھر زائل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو دوست بناتے تو پھر ان کو اپنے سے دور نہیں فرماتے۔ البتہ بشریت کے ناطے کچھ ایسے اعمال ان سے سرزد ہو جائیں جن پر گرفت کی جا سکے، تو ان حضرات کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اپنے اللہ سے رو دو کے معاف نہیں کرا دیتے۔ اس لیے اگر منفی عمل ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی مثبت عمل یعنی توبہ استغفار کی اتنی توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ نہ صرف وہ گناہ معاف ہو جائے بلکہ مزید ترقیات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پر حد کے دوران ایک اور صحابی کی جب مذمت کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ اس کی مذمت نہ کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے حجاز والوں پر بھی تقسیم کی جائے تو سب کی بخش ہو جائے۔ الغرض ایسے لوگ معصوم تو نہیں ہوتے کہ وہ تو صرف انبیاء ہیں، لیکن محفوظ ضرور ہوتے ہیں۔ ان کو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہو ان سے راضی ہو کا مجدہ سنایا جاتا ہے، اور یہ ان سب کے لیے ہے جن کو خشیت الہی حاصل ہو۔ یعنی اللہ جل شانہ کی رضا جو ہے سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی لیے کہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور ظاہر عمل اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن عادتاً اللہ تعالیٰ اعمال کے ذریعے سے اس چیز کو نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ پاک بہت قدردان ہے، تو جو کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ان کو اپنی رضا کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ رضا الہی کا تحصیل، طریقہ تحصیل جیسے کہ پہلے عرض کیا، یہ غیر اختیاری ہے، جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں۔ البتہ ہمارا کام اختیاری امور میں سستی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم اسی کے مکلف ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اس لیے ایسے کریم ذات سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اعمال ظاہر اور باطن جو اختیاری ہیں میں دل و جان سے لگنا ہی اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے جو پورا سلوک ہے۔ اس کے بعد جب بھی اس کا تو فضل ہو جائے تو یہ خوش نصیبی ہے۔ دیر سویر میں نہیں لگنا چاہیے کہ اس راستے میں تاجیل ایک کانٹا ہے جس سے بچ کے گزرنا چاہیے، لیکن اختیاری امور میں غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ محرومی کی وجہ بن سکتی ہے۔ پانے کا نہ پانے کا تو اختیار گو نہیں، بس ہم کو چاہیے کہ تگ و دو لگی رہے، ایک لحظہ کی غفلت نہ ہو اس شاہ سے کبھی، شاید اس لمحے ہو نگاہ تجھ پہ کرم کی۔ اصل میں یہ والی بات گویا کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اس میں تعجیل بہت خطرناک چیز ہے۔ تعجیل سے مراد یہ ہے کہ انسان جلدی مچائے، حالانکہ ہر چیز کے لیے قدرتی طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس سے اگر کوئی جلدی زیادہ مچاتا ہے تو چیز خراب ہو جاتی ہے. مثلا روٹی کوئی جلدی پکانا چاہے تو جل جائے گی یا کچی رہ جائے گی. ہاں جی, لیکن اگر وقت پر جتنے وقت اس کے لیے چاہیے اگر رکھ دیا جائے تو مطلب ظاہر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. صحت حاصل کرنے کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے. ڈاکٹر کا کام دوائی دینا ہوتا ہے, مریض کا کام دوائی کھانا ہوتا ہے, لیکن صحت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اپنے وقت پہ دیتا ہے. اگر کوئی جلدی مچائے گا تو کیا صحت مل جائے گی؟ وہ تو مطلب ظاہر ہے وہ تو انسان کے اس پر مانگنے اس پر نہیں ہے, وہ اس کی قدرتی طریقہ جیسا ہے اس کے مطابق سارا کچھ ہوگا. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ انسان کوشش تو ضرور کرے لیکن جلدی نہ مچائے. جتنا کوشش ضروری ہے اس طرح جلدی نہ مچانا بھی ضروری ہے. جتنا سستی سے چستی کی طرف آنا ضروری ہے اس طرح, ایسا بھی نہیں کہ انسان نتیجے کو جلدی حاصل کرنا چاہے. نتیجہ اللہ پر ہے, کوشش ہماری طرف سے ہے. کوشش میں سستی نہیں کرنی چاہیے لیکن نتیجے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. جب یہ والی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے گی تو پھر میرے خیال میں وہ جلدی مچانے والی بات ختم ہو جائے گی. یہ ایک اہم بات ہے جو کہ سمجھ میں آنا چاہیے. تو رسول اللہ کے تین طریقے بتائے گئے, ایک سب سے طویل ہے, دوم درمیانہ ہے اور تیسرا مختصر ہے. جو سب سے طویل طریقہ وہ یہ ہے کہ کثرت صوم و صلات, قرأت قرآن پاک, حج و جہاد وغیرہ, یہ طویل طریقہ ہے. یہ طریقہ خیار کا ہے, اس میں قوت ارادی سے علم نافع حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اپنے قوت ارادی سے نفس کی کشاکش پر قابو پا کر عمل صالح کیا جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ عمومی طور پر جو نیک لوگ ہیں جو کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے وہ سب اس میں شامل ہیں. یعنی جو سلسلے سے وابستہ نہیں ہے لیکن نیک لوگ ضرور ہیں, یعنی ان کے ارادے بھی نیک ہے اور کوشش بھی نیک ہے اور محنت کرتے ہیں, علم بھی حاصل کرتے ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے اس کو برداشت بھی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ اخیار کہلاتے ہیں, یعنی ان میں خیر کا جذبہ ہے اور اس خیر کے جذبے کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں, تو یہ اخیار کہلاتے ہیں. دوسرا درمیانہ طریقہ ہے. ان امور کے علاوہ مجاہدہ ریاضت, اخلاق ذمیمہ کے ازالے اور اخلاق عمیدہ کی تحصیل میں مشغول ہونا اور اکثر اسی طریقے سے واصل ہوتا ہے, یہ طریق ابرار کا ہے. اس کے لیے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑتی ہے کیونکہ دل کے تاروں کو چھیڑنا اور مجاہدے کے مقدار کا تعین کرنا انہیں کا کام ہے. اس میں دو چیز حاصل ہو جاتی ہے, ایک شیخ کا تجربہ اور دوسرا ان کے سلسلے کی برکت, جس سے مطلب کا حاصل ہونا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ٹارگیٹ تو دونوں کا ایک ہی ہے, اخیار کا ٹارگیٹ بھی وہی ہے جو کہ ابرار کا ہے, لیکن اخیار کو سپورٹ حاصل نہیں ہے ایکسپیرئنس کا, مطلب وہ خود ہی کوشش کر رہے ہیں, لگے ہوئے, ظاہر کامیاب بھی ہو جاتا ہے ناکام بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات ہے کہ کوشش میں لگا رہتے ہیں. اور ابرار جو ہوتا ہے اس کے لیے ماشاءاللہ ایک رہنما موجود ہوتا ہے, ایکسپیرئنس ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے سلسلے کی. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ درمیانہ ہے, یعنی گویا کہ اس میں فائدہ جلدی ہو جاتا ہے, اس میں فائدہ جلدی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ کام جو ہوتا ہے, مطلب اس میں یعنی جب آدمی, البتہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیخ کو صرف مربی سمجھے, راہبر سمجھے, شیخ کو یوں سمجھ لیے کہ اپنے کاموں کا ذمہ دار نہ سمجھے. مثال کے طور پر یہ کہ بس میرے سارے کام شیخ ہی کرے گا, یہ کام بہت غلط ہے. شیطان یہاں پر ٹانگ اڑا دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی, میں بیعت ہو گیا تو اب سارا کام اب شیخ کرے گا, میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ ایک غلط سوچ ہے جو لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے شیطان ان کی راہ مار دیتا ہے. تو اس وجہ سے برکت ضرور حاصل کرے گا, ہاں جی برکت ضرور حاصل کرے گا, لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہو کہ کہیں مطلب جو کام خود کرنے, جیسے نماز خود پڑھنا ہے, آپ کے لیے شیخ نماز تو نہیں پڑھ سکتا, پڑھے گا بھی تو قبول تھوڑا ہوگا, وہ تو اب اس کی اپنی طرف سے قبول ہوگا. ہاں جی, اس کے وہ اس کے لیے نفل ہو جائے گا, آپ کے لیے تو فرض ادا نہیں ہوگا, نہ وہ آپ کے لیے جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ زکوٰۃ, نہ آپ کے لیے جو ہے مطلب کوئی روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے, وہ سارے کام آپ کو خود کرنے ہیں. ہاں گائیڈ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے طریقہ کار, بتا سکتا ہے, یہ سارے کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی یہ راستہ اس طریقے سے نہیں حاصل کرتا بلکہ دوسرے طریقے سے کرتا ہے کہ بس میرے لیے شیخ سارا کچھ کرے گا, جیسے پنجاب و سندھ میں پیروں کا کام ہے کہ وہ لوگ کو یہ باور کرا دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں, بس ہمارے جیب بھرو, پھر اس کے بعد باقی سارے کام آپ کو خود کریں. تو پھر لوگوں نے بھی ذہن میں, ان نے اس کو ایک دنیا کا ایک طریقہ, ایک روٹین سمجھ لیا ہوتا ہے لہٰذا ان کو ویٹج بھی اتنا ہی دیتے ہیں، بظاہر ان کا قدر بہت کرتے ہیں لیکن دل میں ان کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی بات وہ نہیں مانتے، صرف مطلب یہ ہے کہ وہ بس ایک اسٹیچو بنایا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ہم نے ان کے آگے پیچھے ہونا ہے، باقی ایک کرتے اپنی مرضی ہے، کیوں ظاہر مطلب یہ کہ انہوں نے نفس کی اصلاح تو نہیں کی ہوتی ہے نا، تو نفس ہی مان رہے ہوتے ہیں نا، تو پیر کو تو انہیں صرف ایک اسٹیچو بنایا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہماری بخش ہو جائے گی، تو اتنی سی بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ مطلب ان کو پیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ پیر اگر ہو تو پیر کا مطلب کیا ہے، شیخ ہے، شیخ رہنما ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو بتاتے تو آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ نے اس کے قابل اس کو نہیں سمجھا، آپ نے اس کا اسٹیٹس تو اس کو نہیں دیا، تو یہ جو مطلب جو ہے نا وہ ہے کہ درمیانہ طریقہ یہ ہے. تیسرا مختصر اور بہت زیادہ مؤثر طریقہ وہ ہے یہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ والا راستہ ہے، فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ والا راستہ ہے، جس کو طریق عشق کہتے ہیں، اس میں قوت ارادی نہیں بلکہ قوت عشق ہر فرما ہوتی ہے، اس لیے یہ طریقہ مختصر ترین ہے، اس میں سالک تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح میں مشغول ہوتے ہیں، اور کشف کرامات کو ایک جو کے برابر بدلے میں بھی خریدتے نہیں، ہاں جی، اور موتو قبل ان تموتو پر مستقیم ہوتے ہیں، یہ طریق شتاریہ کہلاتا ہے، موتو قبل ان تموتو کے ساتھ انتباق اور مرنے سے پہلے مرنے کی نوعیت یہ ہے کہ موت کے وقت مردے کے یہ حوال ہوتے ہیں، توبہ، زہد، توکل، قناعت، عزلت، توجہ اللہ، صبر، رضا، ذکر، مغرق، جو شتاریہ کا شیون ہے، نمبر ایک توبہ یعنی ہر فعل بد سے نکل جانا جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، دوم زہد دنیا مافیا کا ترک کرنا جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، توکل اسباب ظاہر وغیرہ عادیہ کا ترک کرنا جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، قناعت شہوات کا ترک کرنا جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، عزلت خلق سے قدر تعلق کرنا جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، توجہ اللہ ماں سوا اللہ سے اعراض کرنا جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، صبر ترک حضوظ کرنا جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، رضا نفس کو ترک کرنا اور رضا حق پر راضی رہنا اور خدا کے حکم کو تسلیم کرنا جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، ذکر حق کو ترک کرنا اور یاد حق میں مشغول ہونا جیسے موت کے وقت ہوتا ہے، مراقبہ اپنے وقت کے لوٹنے کا خیال کو ترک کرنا جیسے کہ بوقت موت ہوتا ہے، یہ ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی جو کہ موت کے بعد، اور وہ حالت حیات میں نقد حال ہو کہ جسم دنیا میں ہو، روح متوجہ بآخرت ہو، اور واصل بحق ہو، مال و دولت ساری دنیا کی سلطنت ہاتھوں میں ہو لیکن دل پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہو، جس کی پہچان یہ ہے کہ ممنوعات و مکروہات شریعہ سے قولن و فعلن و حالن جوارح و زبان کو بند کرے، قلب کو ماسو اللہ سے فارغ اور اہل حمیدے سے آراستہ کرے، بیہودہ مجالس سے پرہیز ہو، جو چیز طالب کو یاد الہی سے باز رکھے وہی بیہودہ ولایان ہے، باطل لوگ کی صحبت سے اجتناب کرے، جو طالب خدا کا نہیں وہی باطل ہے، اے عزیز یہ ہے موتو قبل ان تموتو کا مزداق، جو کہ حضور سم کر شاد ہے آپ نے امت سے اس طرح رہنے کو چاہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ والا طریقہ ہے، مختصر ترین طریقہ یہ ہے، ہاں جی، مطلب اس میں گویا ہے کہ سمجھ لے کہ اپنے نفس کو ایک کیپسول میں بند کر کے آپ نے چھوڑ دیا، یعنی شیخ کے حوالے کر دیا، بس ٹھیک ہے جی بات ختم، میری کوئی بات نہیں، میرے شیخ کی بات چلی گئی، میرے نفس کی بات نہیں چلی، بس اب پھر اس کے بعد وہ کیا چیز رہ گیا، اس کو اس لیے طریقہ عشق کہتے ہیں، اس کو اس لیے طریقے عشق کہتے ہیں، مطلب اس میں جو ہے نا مطلب شیخ جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ سالک ہوتا ہے جو اس وہ شیخ کا عاشق ہوتا ہے، لہٰذا وہ شیخ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، نتیجن جو ان کی چاہت ہوتی ہے وہی مرید کی چاہت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے، پھر تو سارا کچھ خود ہی ہو رہا ہوتا ہے، ہاں جی، تو یہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں شارٹ ٹیسٹ ہے، پھر اس کے بعد جب فنافر شیخ ہو جاتا ہے وہی فنافر رسول بننے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے، وہی فنافر رسول بننے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے، جب فنافر رسول ہوتا ہے تو وہی فنافر اللہ بننے کے لیے ذریعہ ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے مطلب ایک ایک چیز کو انسان چھوڑتا ہے، ہاں جی، تو اس سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی حق کے قریب ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ طریقہ تو خیر قسمت سے ملتا ہے، ظاہر مطلب ایک قسمت تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سمجھے کہ میں یہ کر لیتا ہوں، قسمت سے ملتا ہے، لیکن بہرحال جو درمیانہ طریقے زیادہ تر لوگ اسی پہ چلتے ہیں، درمیانہ طریقہ جو مطلب کہ شیخ کی بات کو مطلب ماننا اور اس میں چوں چرانا کرنا اور اس کو اپنے لیے بہترین سمجھنا اور تمام بے شک وساوس بھی آئے تو پرواہ نہ کرے، مطلب جو ہے نا وہ آدمی اس کے طریقے پر چلے، یہ جو ہے نا مطلب درمیانے طریقہ ये यूजुअली ज़्यादातर लोगों का यही होता है। हाँ अलबत्ता अगर अल्लाह ताला फजल फरमा दे और ये आखिरी तरीका अगर किसी का हो जाए तो उसमें फिर कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह है कि पहले तरीके में तो इंसान को हर वक्त अपने नफ्स के ख़िलाफ़ लड़ना होता है, पहले तरीके में अख्तियार वाला। दूसरे तरीके में सिर्फ इसलिए लड़ना होता है कि मैंने शेख की बात माननी, दूसरे की बात नहीं माननी, इसके लिए लड़ना होता है। यानी गोया कि नसफ़ काम ख़त्म हो जाता है, या जो से मतलब हर वक्त जो लड़ना है वो नहीं, बल्कि सिर्फ उस वक्त जब शेख के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो उस वक्त नफ्स से लड़ना, हाँ जी ये वाली बात होती। और तीसरे में तो लड़ना ख़त्म ही हो जाता है, लड़ेगा फिर क्यों, वो तो उसको तो खुद ही इच्छा ही होता है कि वो शेख मुझे कुछ कह देता कि मैं उस पर अमल करूँ। हाँ जी, तो आज भी एक साहब ने कल मुझे साहब ने वो मैसेज किया था कि जो है ना मतलब ये है कि फनाफ़ शेख क्या होता है, तो मैंने उसको फनाफ़ शेख की गज़ल जो है ना वो भेज दी, तो वो फिर मैं आपको भी सुना देता हूँ कि जो है ना वो बेहतर यही है कि ज़रा दोबारा ताज़ा हो जाए, हालांकि मैं कई बार सुना चुका हूँ लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि दोबारा भी हो जाए।
उन्वान है फनाफ़ी शेख, फनाफ़ी शेख का रुतबा अगर हो फनाफ़ी शेख का रुतबा अगर हो तो शेख के कल्ब का तुझ पर असर हो, तो शेख के कल्ब का तुझ पर असर हो, फिर उसका कल्ब तेरा रहनुमा हो, फिर उसका कल्ब तेरा रहनुमा हो, न यूं दुनिया में तू फिर दल बदल हो, फनाफ़ी शेख का रुतबा अगर हो, तू जाने उसको वो भी तुझको जाने, तू जाने उसको वो भी तुझको जाने, मुयस्सर तुझ को फिर उसकी नजर हो, फनाफ़ी शेख का रुतबा अगर हो, दुआ में उसे की शामिल तू रहे फिर, दुआ में उसे की शामिल तू रहे फिर, तुझे रस्ते का ना फिर खौफ ओ डर हो, फनाफ़ी शेख का रुतबा अगर हो, फिर उसे का कल्ब तेरा मुक्तदा हो, फिर उसका कल्ब तेरा مقتدی ہو وسیلہ تیرا پھر اسے کہی در ہو فنا فی شیخ میں فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو خدا ہی دیتا ہے سب کو یقینا خدا ہی دیتا ہے سب کو یقینا ملانے کے لیے کوئی مگر ہو فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو یہ دل سے دل کو ملنے کا ہے رستہ یہ دل سے دل کو ملنے کا ہے رستہ تیرے سامنے اگر نور کا سفر ہو فنا فی شیخ
یہ نور کا سفر سے مراد یہ ہے کہ جیسے دل سے دل کو ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا جو نور ہے وہ صحابہ کو ملا صحابہ کے قلوب پر اثر کیا صحابہ کے قلوب منور ہو گئے ان کے قلوب سے تابعین کے قلوب منور ہو گئے ان کے قلوب سے تبع تابعین کے قلوب پھر اس سے پھر کسی اور شیخ کی پھر کسی اور شیخ پھر اس طرح ہوتے ہوتے ہمارے شیخ تک بات پہنچ جائے گی تو گویا کہ یہ قلب سے قلب جو نور منتقل ہونے والا طریقہ ہے جس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں تیرے سامنے اگر نور کا سفر ہو
کا رتبہ اگر ہو نبی کے لفظ ہم تک جیسے پہنچے نبی کے لفظ ہم تک جیسے پہنچے تو اس میں زور سارا راوی پر ہو
یعنی حدیث شریف جو ہے وہ الفاظ متن اس میں راوی پر زور ہوتا ہے راوی کی وجہ سے اس کی قوت بڑھتی ہے اگر راویوں میں انقطاع آ جائے تو پھر وہ متن جو ہے نا اس کے بارے میں پھر ہم یقین نہیں کر سکتے
تو اس میں زور سارا راوی پر ہو فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو نبی کا نور قلب بھی دل سے دل کو ملا نبی کا نور قلب بھی دل سے دل کو ملا صحبت پہ ہی یہ منحصر ہو فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو شبیر اس نور کے پانے کے واسطے، شبیر اس نور کے پانے کے واسطے، فنا فی شیخ رہو کہ خوب تر ہو، فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو، تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو۔
تو یہ فنا فی شیخ والا جو مرتبہ ہے، یہ اصل میں مقصود نہیں ہے بلکہ ایک ذریعہ ہے، رستہ ہے۔ تو اس سے جو اگلا ذریعہ ہے وہ ہے فنا فی الرسول ہونا، فنا فی الرسول ہونا، کیونکہ راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کے رضا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اس وجہ سے فنا فی الرسول ہونا اس کا اگلا سٹیج ہے۔ تو چونکہ جتنے بھی مشائخ ہیں وہ فنا فی الرسول ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جیسے ہی مطلب فنا فی شیخ کوئی ہو جاتا ہے، تو فنا فی شیخ میں ہونے کی وجہ سے فنا فی الرسول کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تو فنا فی الرسول ہونا جو ہے نا، مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔
عنوان ہے فنا فی الرسول، جو شیخ اتباع میں سنت کی مشغول ہو، اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، سالک کا ہر عمل پھر خدا کو قبول ہو، اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو۔ محبوبیت خدا کی جب سنت میں ہے پنہا، محبوبیت خدا کی جب سنت میں ہے پنہا، رحمت کا دل پہ اس سے نہ پھر کیوں نزول ہو، اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو۔ خوشنودیے خدا کا یہ رستہ جسے ملے، خوشنودیے خدا کا یہ رستہ جسے ملے، اس کی نظر میں بدعتیں رستے کا دھول ہو، اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو۔
یہ ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان جب تک اپنی نفس سے آزاد نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا دین محفوظ نہیں ہوتا۔ مثلاً دیکھو، بہت بڑا نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے، بلکہ ایمان کی تکمیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، بلکہ اپنے آپ سے زیادہ محبت نہ کرے، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ایمان کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، مجھے آپ بتاؤ، پھر وہ اپنے کسی پسندیدہ چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ چیز کے مقابلے میں لا سکتا ہے؟ کیسے لائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بدعت کیا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیزیں، بدعت اپنی پسندیدہ چیز ہے اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے. اب بدعت اختیار کرنا سنت کے مقابلے میں کس حد تک بیوقوفی ہے, لیکن اس بیوقوفی میں ایک دنیا مبتلا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو حقیقت میں فنا فی رسول حاصل نہیں ہے. اگر فنا فی رسول حاصل ہوتا تو بدعت تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کرنے کا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کل بدعت ضلالہ, ساری بدعت گمراہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا. ہاں جی, اور سنت کے لیے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ دیتا ہوں, اگر ان کو پکڑو رکھو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے سنت. تو اس کا مطلب سنت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے قرآن کے ساتھ. تو اب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کوئی اپنی پسندیدہ چیز بدعت وغیرہ اختیار کرنا یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے.
سنت میں جذب قبول کے درجے میں ہے موجود, سنت میں جذب قبول کے درجے میں ہے موجود, ایک جست میں با خدا بنے شرک کا ظہول ہو.
اگر سنت پہ کوئی آ گیا تو شرک بھی ختم ہو جائے گا, پھر شرک بھی نہیں رہا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی سب سے زیادہ مذمت فرمائی ہے, پوری عمر اس پر گزاری ہے کہ شرک جو ہے نا مطلب نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی, تو اب ظاہر ہے اگر کوئی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی صحیح معنوں میں تو شرک بھی نہیں کر سکتا, بدعت کی طرف بھی نہیں جا سکتا.
ایک جست میں با خدا بنے شرک کا ظہول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو, سنت کی اتباع کو کرو شیخ سے حاصل, سنت کی اتباع کو کرو شیخ سے حاصل, تو اولیاء کے گروہ میں تیرا شمول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو. یہ جذب کو دعوت ہے تو ایک جست میں شبیر, یہ جذب کو دعوت ہے تو ایک جست میں شبیر, سالک کا تے ایک آن میں رستے کا طول.
یہی جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ راستہ سب سے مختصر ہے, وہ یہی تو بات ہے. اگر کوئی فنا فی شیخ کے ذریعے سے فنا فی رسول ہو جائے تو ایک جست میں سارا کچھ مطلب ہو سکتا ہے, مطلب یہ کہ مختصر ترین راستہ ہے, اس کے ذریعے سے تمام مشکلات حل ہو سکتے ہیں.
ہو اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی رسول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو, جو شیخ اتباع میں سنت کی مشغول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو.
ماشاءاللہ, تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی طرف یعنی آنا پڑے گا, اگر مختصر راستہ اختیار کرنا ہے تو مختصر راستہ تو یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنا جو مقصد ہے وہ جلدی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلے فنا فی شیخ بن جائے, اور فنا فی شیخ کے مطلب جو ہے نا بننے کے بعد اس کا جو لازمی نتیجہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ فنا فی رسول ہو جائے, اور فنا فی رسول میں پھر یہ والی بات ہے کہ فنا فی رسول اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر قدرتی بات ہے کہ وہ فنا فی اللہ کی طرف جائے گا, اور جو فنا فی اللہ ہے وہ اصل میں تکمیل ہے, یعنی ہر کام اللہ کے لیے ہو جانا. ہاں جی, تو ابھی میں انشاءاللہ فنا فی اللہ کا بھی سنا دیتا ہوں تاکہ یہ پورا ہو جائے. راستہ جس کو دوامی اگر سنت کا ملے, راستہ جس کو دوامی اگر سنت کا ملے بلاخر اس کو پھر مقام ابدیت کا ملے. ابھی راستہ بات شروع ہوئی تھی نا ابدیت سے, تو اس کی تکمیل جو ہو جاتی ہے وہ ابدیت کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. راستہ جس کو دوامی اگر سنت کا ملے بلاخر اس کو پھر مقام ابدیت کا ملے. یہی فنایت فی اللہ کا مقام تو ہے, یہی فنایت فی اللہ کا مقام تو ہے, جو کہ سنت کے طریقے پہ سہولت سے ملے. خدا نے ایک ہی رستہ تو باقی رکھا ہے, خدا نے ایک ہی رستہ تو باقی رکھا ہے, اسی کو پا کے ہی پھر راستہ جنت کا ملے. ہاں جیسے یہ تو نفس المطمئنہ ارجی الی رب کی راضی و مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اسی کو پا کے ہی پھر راستہ جنت کا ملے. یہی فنایت فی اللہ بقا باللہ ہے, یہی فنایت فی اللہ بقا باللہ ہے, اسی سے مژدہ جاں فضا محبوبیت کا ملے, اسی سے مژدہ جاں فضا محبوبیت کا ملے. جو بندگی میں آگاہ وہی محبوب زیادہ, جو بندگی میں آگے وہی محبوب زیادہ, اسی کو آگے ہی مقام پھر قربت کا ملے. اسی کو آگے ہی مقام پھر قربت کا ملے. یہی وصول ہے یہ وصل ہے اور یہی فلا, یہی وصول ہے یہ وصل ہے اور یہی فلا, شبیر اس کو ہی تو نام پھر نسبت کا ملے. شبیر اس کو ہی تو نام پھر نسبت کا ملے. بات اس پر ختم ہو گئی. ہم نے کہا بات کہاں سے شروع کی تھی, نسبت سے, تو اس پر بات ختم ہو گئی کہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ, اس کو نسبت کو حاضر کرنے کے لیے جو نا مختصر ترین راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اللہم اهدنا الصلاۃ المستقیم صلاۃ الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة.